بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابو العالی مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ الرحمن کے پہلے رکوع کی تشریح و تفسیر آپ گزشتہ کیسٹ میں سماعت فرما چکے ہیں. اس وقت آپ اس سورہ کے بقیہ دو رکوعوں کی تفسیر سماعت فرمائیں گے. واضح رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 22 جنوری 1967 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمہ اللہ تعالی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہر چیز جو اس زمین پر ہے، پہلے زمین کا ذکر نہیں ہے مگر علیہا کہنے سے مراد زمین ہی، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور باقی رہ جائے گا، باقی رہ جائے گی تیرے رب کی ذات. وجہ کے اصل معنی چہرے کے ہیں لیکن ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو باقی رہ جائے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام، یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی بزرگی والا. فبأی آلائے ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ جو ابھی آلائے ربکما تکذبان ایک ایک دو دو فقروں کے بعد ارشاد ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مراد ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے کی تم کیسے جرت کرتے ہو جبکہ پوزیشن یہ. یعنی کوئی ہستی اس زمین پر ایسی نہیں ہے جو لازوال ہو، سب کو ایک وقت مرنا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بلبوتے پر زندہ رہنے کی طاقت رکھتا ہو. جو بھی زندہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بدولت زندہ ہے. جب تک اللہ تعالیٰ زندگی کی طاقت دیتا ہے، زندگی کے ذرائع دیتا ہے، خود زندگی دیتا ہے، اس وقت تک کوئی چیز باقی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس وقت وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو جو مخلوق یہ حیثیت رکھتی ہے اس دنیا میں، اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم اور حکم پر فانی ہونے والی ہے، وہ مخلوق کیسے یہ جرت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرے اور ان کو جھٹلائے. یہ مراد ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبأی آلائے ربکما تکذبان. مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں. یہاں سوال پوچھنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہاں سوال مانگنے کے معنی میں. یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین میں جو بھی ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں اور خواہ وہ انبیاء ہوں اور خواہ اولیاء ہوں اور خواہ کوئی ہو، لیکن سب کے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، سب کے سب اپنی ضروریات کی زندگی اسی سے طلب کر رہے ہیں، خواہ زبان سے مانگیں خواہ زبان حال سے مانگیں. جانور بھی اسی سے مانگ رہے ہیں زبان حال سے مانگ رہے ہیں، درخت بھی اسی سے مانگ رہے ہیں زبان حال سے مانگ رہے ہیں، انسان بھی اسی سے مانگ رہے ہیں خواہ زبان سے کسی اور سے مانگ رہے ہوں، مگر حقیقت میں उनकी जो साख है और उनकी जो फितरत है वो अल्लाह ही से मांग रहे हैं। तो जो भी है वो अपनी हाजतें उसी से तलब कर रहा है। जो शख्स गैर अल्लाह से अपनी हाजत तलब कर रहा है उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कोई शख्स कुएं पर जाकर कुएं से कहे कि ऐ कुएं मुझे पानी दे। जाहिर बात है कुआं पानी देने वाला नहीं है। अगर कुएं का मालिक उसकी हिमाकत के ऊपर रहम खाकर उसको पानी दे दे और वो ये समझता रहे कि कुएं ने पानी दिया है तो ये उसकी अपनी जहालत और हिमाकत है, मगर असल में पानी देने वाला कुएं का मालिक है न कि खुद कुआं। कुल्ल यौमिन हुआ की शान, हर वक्त वो एक नए काम में लगा हुआ। यानी मतलब यह है कि इस कायनात में हर वक्त कुछ बन रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, कोई चीजें पैदा हो रही हैं, कोई चीजें फना की जा रही हैं, किसी कौम को उठाया जा रहा है, किसी कौम को गिराया जा रहा है। गोया कि कोई वक्त ऐसा नहीं है, कोई आन ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला कोई ना कोई काम न कर रहा। इस दुनिया में ये कारखाने अजीम जो चल रहा है, इस कारखाने अजीम में कोई लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला अपनी कुदरत के बेशुमार करिश्मे न दिखा रहा। फब ये आलाय रब कुमार तो का जबान पस ए जिन्नो इन, तुम अपने रब की किन किन नियमतों को छुपलाओ। यहां तक जो कुछ फरमाया गया है उसमें अल्लाह ताला की कुदरत शामिला के मुख्तलिफ करिश्मों की तरफ इशारा किया। जमीन का पैदा करना, जमीन में तरह तरह की नबातात का पैदा करना, खुद इंसानों को पैदा करना, जिनों को पैदा करना, मशरिक़ व मगरिब की हुकूमत का इंतजाम करना, इस तरह से अल्लाह ताला अपनी कुदरत के मुख्तलिफ करिश्मों और मुख्तलिफ कामों की तरफ तवज्जो दिलाकर इंसान को बता रहा है कि इस कायनात का निजाम कौन चला रहा है, इस कायनात में किसकी फरमानरवाई। अब उसके बाद दूसरा मजमून शुरू होगा। सन्नफ़रुगु लकुम अय्युहस सक़लान फब अय्य आलाय रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, अन करीब हम तुम्हारी तरफ तवज्जो करने वाले हैं, तुमसे निमटने के लिए फारिग होने वाले हैं। ऐ सक़लान, सक़लान से मुराद है दो भारी चीजें, तस्निया का सीगा है तो सकलान से मुराद है दो जिन और इंस, क्योंकि यही जमीन पर दोनों भारी है। इसी से मालूम हो जाता है कि ये जो जगह जगह फरमाया गया कि फबिया आलाय रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, इससे मुराद जिन और इंस, यानी ये सकलैन जिन की तरफ इशारा किया। इससे पहले मैंने बताया है आपको कि दूसरी जितनी भी मखलूकात इस जमीन पर है उनमें से कोई भी जवाबदेह और जिम्मेदार नहीं, सिर्फ जिन और इंस दो ऐसी मखलूक हैं जो जवाबदेह और जिम्मेदार है। दूसरी कोई मखलूक ये ताकत नहीं रखती है कि अल्लाह का पर ईमान लाए या उसका इनकार करे, इसका इख्तियार नहीं रखती। जिन और इंस दो ऐसी मखलूकात हैं कि जो इसका जिनको इसका इख्तियार दिया गया है कि चाहे तो अपने रब को माने और चाहे उसका इनकार। इन्हीं दो के ऊपर चूंकि जिम्मेदारी का बोझ डाला गया है इसलिए उनके लिए सकलैन का लफ्ज इस्तेमाल किया। अनकरीब हम तुम्हारे लिए फारिग होने वाले हैं, यानी मतलब यह है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जब हम तुम्हारा हिसाब लेंगे, तुम्हारी बातचीत करेंगे तुमसे और तुमसे निमटेंगे। फब अय्य आलाय रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओ। या माशर जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तन्फुज़ू मिन अक़्तारिस समावाति वल अर्ध फन्फुज़ू ला तन्फुज़ून इल्ला बिसुल्तान फब अय्य आलाय रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। ए जिन और इंस, यहां इस बात को खोल दिया गया कि वो सकलैन कौन है। ए जिन और इंस, अगर तुम आसमान और जमीन के हदूद से निकलने की ताकत रखते हो तो निकल दिखाओ। ला तनफुजू ना इल्ला बिसुल्तान, تم نہیں نکل سکتے مگر زور سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. بعض لوگ اس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہاں زمین کے حدود سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ انسان چاند تک کیسے پہنچے گا, جس کے پہنچنے کا وقت بظاہر قریب ہی معلوم ہوتا ہے. یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سماوات والارض کے حدود ہے. سماوات والارض سے مراد ہے پوری کائنات, یا دوسرے الفاظ میں خدا کی پوری خدائی. تو فرمایا گیا ہے کہ ہماری خدائی سے نکلنے کا اگر تم زور رکھتے ہو تو نکل دکھاؤ. اس سے نکلنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں حاصل نہیں. تو خدا کی خدائی کے اندر یہ پوری کائنات, اس پوری کائنات میں بھی اگر انسان بعید ترین کسی سیارے میں بھی پہنچ جائے تو اس سے یہ آیت نہیں ٹوٹتی. یہ آیت اس وقت ٹوٹے گی جبکہ کوئی شخص خدا کی خدائی سے نکل جائے. خدا کی خدائی سے نہیں نکل سکتا انسان. لا تنفذون الا بسلطان, تم نہیں نکل سکتے مگر زور سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زور لے آؤ تو نکل جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں یہ زور ہی نہیں ہے کہ تم نکل سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان, چھوڑ دیا جائے گا تم پر شعلہ جو دھوئیں کے بغیر ہے. شواز کہتے ہیں ایسے شعلے کو جس کے ساتھ دھواں نہ ہو. تو ایسا شعلہ جس میں کوئی دھواں نہیں ہوگا وہ تم پر چھوڑا جائے گا. وہ نحاس, نحاس کہتے ہیں ایسے دھوئیں کو جس کے ساتھ شعلہ نہ ہو, یعنی دھوئیں اور شعلے سے تمہیں سابقہ پیش آئے گا اگر تم خدا کی خدائی سے نکلنے کی کوشش کرو. فلا تنتصران, اور پھر تم کہیں سے کوئی مدد نہیں پا سکتے نہ خود اپنی مدد کر سکتے. انتصار کے معنی خود اپنی مدد بھی کرنا ہے, اپنا انتقام لینا. اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو اور وہ اپنا بدلہ خود لے لے تب بھی اس کو انتصار کہتے ہیں. کسی دوسرے سے مدد حاصل کر کے بدلہ لے لے یا اس کے حملے کو روک دے تو اس کو بھی انتصار کہتے ہیں. تو نہ تم میں اتنا زور ہے کہ خود اس کو روک سکو نہ کہیں سے کوئی مدد لا سکتے ہو کہ اس کو روک سکو. یعنی خدا کی خدائی سے نکلنے کی کوشش اگر انسان کرے تو اس کو ایسے شعلوں سے سابقہ پیش آئے گا اور ایسے دھوئیں سے سابقہ پیش آئے گا کہ وہ اس سے کسی طرح نکل نہیں سکے. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شعلے کس کس نوعیت کے ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دھوئیں کس کس نوعیت کے ہیں. لیکن بہرحال ان حدود سے نکلنا انسان کے لیے آسان ہے, ممکن نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ انسان یہ قریب ترین جو ہمارا ہمسایہ ہے چاند, صرف 2.5-3 لاکھ میل کے فاصلے پر, اس تک پہنچنے میں کیا مشکلات پا رہا ہے, کتنی مشکلات سے اس کو سابقہ پیش آ رہا ہے, اور ابھی تک دور دور آثار نہیں ہے کہ وہاں پہنچ جائے. اس کے بعد یہ پتا نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر اس کا زندہ رہنا بھی ممکن ہے کہ نہیں. تو جب ایک قریب ترین سیارے کے قریب سیارے پر پہنچنا بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ثابت ہو رہا ہے, تو یہ پوری کائنات میں پھیل جانا کتنا مشکل ہے, اور اس پوری کائنات کے حدود سے اگر کوئی نکلنا چاہے تو اس کا کیا حال ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہاں یہ بتایا گیا, یہ ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ اس کائنات میں فرما روائی کس کی ہے. اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس ہو. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو تمہارے اعمال کا مزہ چکھائے گا, اور جب وہ وقت آئے گا اور تم چاہو کہ تم خدا کی خدائی سے نکل بھاگو اور خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ اور تمہارا تم سے باز پرس نہ ہو سکے, یہ ممکن نہیں. ان آیات کا یہ مقصود ہے کہ تم خدا کی گرفت سے بچ کر نکل کر کہیں بھاگ نہیں سکتے. اس کے بعد اب قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جب آسمان پھٹے گا اور سرخ رگے ہوئے چمڑے کی طرح ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس وقت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. آسمان کے پھٹنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ہے کہ جو پھٹ جائے گا. آسمان کے پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس وقت باندھ رکھا ہے وہ نظام درہم برہم ہو، وہ بندش جو ہے وہ کھل جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کپڑا ہے یا کوئی لکڑی ہے کہ جو پھاڑ دی جائے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس روز کسی شخص سے، کسی انسان یا جن سے اس کا جرم نہیں پوچھا جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس روز کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی. مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تو کیا جرم کر کے آیا، اس وجہ سے کہ اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے. کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تو مجرم ہے یا نہیں ہے، اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ جرم کر کے آیا. یہ بات کے فقرے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یعرف المجرمون بسیماہم فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر ان کو پیشانی کے بال اور ان کے پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے. تو سوال نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ ان کے چہروں سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مجرم ہیں. یہ آیت اس بات کی نفی نہیں کرتی ہے کہ اس وقت ان سے باز پرس ہوگی، اس وقت ان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا. یہ بحث یہاں نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس تم اپنے رب کی کن، اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہاں تک قیامت کا اور باز پرس کا ذکر. اب اس کے بعد اس سورے میں جہنم کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا ہے، اور آگے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے لیے جو جنت ہے اس کا ذکر کیا گیا. بیشتر مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں جہنم اور جنت دونوں کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے یا دونوں کا مختصر تذکرہ کیا گیا. یہ سورت ایسی ہے کہ جس میں جہنم کا بالکل مختصر ذکر کیا گیا ہے اور جنت کا تفصیلی ذکر. ہاذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبأی آلائے ربکما تکذبان. یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گشت کرتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی جہاں رہیں گے وہاں پانی نہیں ہوگا، جہنمی جہاں رہیں گے وہاں کھانے کا سامان نہیں ہوگا، اس کے باہر ہی کھانے کا سامان بھی ہوگا، جس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شجرت الزقوم ان کا کھاجہ ہوگا، اور اس کے باہر ہی کھولتے ہوئے پانی کے وہ چشمے ہوں گے جن سے ان کو پانی پینا ہوگا. قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جہنمیوں کو ہانکتے ہوئے لے جائیں گے وہاں جہاں کے زقوم کے درخت ہوں گے یا دوسری ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے لیے غذا کے واسطے مقرر ہوں گی، اس کو وہ کھائیں گے. اور پھر وہ کھولتے ہوئے پانی کے چشموں پر لے جائے جائیں گے، جہاں پانی پینا ہو تو پئیں اور نہ پینا ہو تو نہ پئیں، اور اس کے بعد پھر جہنم کی طرف واپس لے آئیں گے. تو اسی کو کہا گیا ہے کہ اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کے درمیان وہ گشت کرتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہاں ظاہر بات ہے کہ اگر اس سے مراد پہلے کا جو بیان ہے وہ ہو تو پہلے کے بیان میں تو کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے اور جہنم کے قیام کا ذکر ہے, وہ نعمتوں میں شمار نہیں ہو سکتا. اس لیے مراد یہ ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونا ہے اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ. ولیمن خاف مقام رب ہی جنتان خود آلائے رب استعمال کرتے, اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہو, دو مطلب ہیں رب کے مقام سے ڈرنے کے, ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے مرتبے کا خوف رکھتا ہو, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو, اور دونوں صحیح ہیں. تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرتا ہو اس کے لیے دو جنتیں. دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا, جس نے اس دنیا میں بات کرتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے اور زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھا کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے, اس کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہے, اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے لیے دو باغ ہو. جنت کا لفظ ایک تو بحثیت کے مجموعی اس پوری جنت کے لیے ہے جو متقین کے لیے بنائی گئی, اور ایک متقی کو اس جنت کے اندر جو باغ اور چمن اور گلشن دیے جائیں گے وہ باغ. تو یہاں دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک متقی کے لیے آخرت میں دو باغ. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ باغ کتنے وسیع ہے اور کتنا کیا کچھ اس کے اندر ہے, لیکن دو باغ جیسے ایک مکان سے متصل اور ایک مکان کے باہر, جیسے پائیں باغ جس کو کہتے ہیں, نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی نوعیت کیا ہے, لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ایک ایسے شخص کے لیے دو باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ. زواتا افنان, وہ دونوں باغ ڈالیوں اور ٹہنیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے, یعنی نہایت سرسبز سادہ, نہایت گھنے باغ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. فیہما عینان تجریان, ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں, یعنی ہر باغ میں ایک چشمہ بہ رہا ہے. چشمے بہنے سے جن لوگوں کو مثلا کشمیر جانے کا اتفاق ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ایک چشمہ مثلا ایک جگہ سے نکلتا ہے تو بالکل جیسے کوئی دریا چل رہا, اس کے بعد ایک ایک گھر میں اور ایک ایک گلی میں اس چشمے کے شاخیں وہ نکالتے جاتے ہیں, اور ہر حصہ بستی کا اور گرد و پیش کی تمام جو کھیت ہیں ان میں سے ہر کھیت اس سے سیراب ہوتا چلا جاتا. تو یہاں چشمے بہنے والے چشموں سے مراد ایسے چشمے ہیں کہ جن میں اتنا کثیر پانی جن کے اندر بہتا ہے کہ جس کی بے شمار شاخیں نکال نکال کر ہر طرف پھیلائی جا سکتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. فیہما من کل فاقہ زوجان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, ان میں ہر پھل کی دو قسمیں ہوں, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. ہر پھل کی دو قسمیں, یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی قسم ایسی نہیں ہوگی, کوئی کسی نوعیت کا پھل ایسا نہیں ہوگا کہ جو بس ایک ہی قسم کا اس کے اندر لگا دیا گیا ہو بوٹا, بلکہ ہر نوعیت کے پھل کی الگ الگ کئی قسمیں. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے जिनके अस्तर दबीज रेशम के हैं, वह जनल जन्नतें दान और उन बागों की के फल करीबी लटक रहे हैं। इसी दरख्त के फल उसी वक्त लटकते हैं जबकि उस दरख्त के अंदर बेतहाशा फल आया, जब बहुत ज्यादा फल आया हो तो उसकी उसके जो फल हैं उनके बोझ की वजह से डालियां और टहनियां लटकती हैं और उसकी वजह से आदमी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि कोई दरख्त के ऊपर चढ़ के उनको तोड़कर उतारे या नीचे से किसी बांस से उनको तोड़ा जाए, बल्कि बैठे बैठे ही आदमी उसको तोड़ लेता है या खड़े खड़े ही आदमी उसको तोड़ लेता है। तो दरख्तों के फलों के करीब होने का जिक्र इस मानी में किया गया है कि वो उनके ऊपर बेतहाशा बाग बेतहाशा पैदावार। फबई आलाय रब कुमार तुकर दिबान पस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओ। सी हिन्ना कासिरात उत्तरफ लम तस यत्मिस हुन्ना इनकुन कबला हूं भला जान फबई आलाय रब कुमार तुकर दिबान, उनमें नजरें नीची रखने वाली औरतें होंगी। लम यत्मिस हुन्ना इनसुम वला जान इनसुम कबल हम वला जान, जिनको इन जन्नतियों से पहले न किसी इंसान ने कभी छुआ होगा और न कभी किसी जिन, यानी बिल्कुल अछूती और बिल्कुल कुआरी औरतें वहां उनके लिए हों। आगे चलकर उनके लिए हूर का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर भी हूर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी हूरें उनके लिए ऐसी होंगी जिनको कभी किसी जिन्न और इंस ने न छुआ हो। इस आयत से और बाद दूसरी आयत से ऐसा महसूस होता है, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन यह ख्याल होता है कि अहले जन्नत को एक तो उनकी वो बीवियां मिलेंगी जो दुनिया में उनकी रफीक़े जिंदगी थी और नेक थी, यानी शौहर और बीवी अगर दोनों नेक हैं तो वो जन्नत में भी उनका रिश्ता बरकरार रहे। अब उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कि उनको कभी जिन किसी जिन और इंसान ने न छुआ। उनका जन्नत में मिलना ये कुरान से भी साबित है और हदीस से भी साबित है कि जो बीवियां नेक होंगी वो अपने नेक शौहरों के साथ जन्नत में जाएंगी और उनके रिश्ते बरकरार रहेंगे। अब वो जो औरतें हैं कि जो वहां ऐसी होंगी जो जिनको कभी जिन और इंसान ने न छुआ हो, वो बहरहाल उन बीवियों से मासिवा हों, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किस किस्म की होंगी, लेकिन बहरहाल उनका इंसानों में से होना जरूरी है क्योंकि इंसान गैर इंसान से मानूस नहीं होता, इंसान को गैर इंसान से कोई दिलचस्पी नहीं होती। तो वो होंगी इंसानों की अकसाम में से, कोई गैर इंसानी मखलूक नहीं होगी, और अगर जिन जन्नत में जाएंगे तो जाहिर बात है कि उनको जो मिलेंगी वो भी जिनों में से होंगी। जिन को इंसान से दिलचस्पी नहीं हो सकती, इंसान को जिन से दिलचस्पी नहीं हो सकती, न इंसान को किसी गैर इंसान मखलूक से दिलचस्पी हो सकती। तो इस वजह से लामआला वो इंसानों की किस्म में से होंगी, लेकिन वो ऐसी होंगी कि जिनको कभी किसी जिन और इंसान ने न छुआ। बाद अहादीस से ये मालूम होता है, इन हूरों के मुतालिक तो नहीं, लेकिन जो जन्नत में अहले जन्नत की खिदमत के लिए जो लड़के होंगे जिनके लिए कुरान मजीद में अल्फाज आए विलदान मुखल्लदून, ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहे, उनके मुतालिक बाद अहादीस से ये मालूम होता है कि कुफार के जो बच्चे हैं, कुफार खुद तो जाहिर बात है कि जन्नत में नहीं जा सकते, मगर कुफार के बच्चों के जहन्नम में जाने की कोई वजह नहीं क्योंकि उन्होंने कोई कुफर और कोई गुनाह नहीं किया है। तो कुफार के जो बच्चे होंगे जो नाबालिगी की हालत में मर गए थे और जिन पर किसी कुफर या किसी फिस्क का धब्बा नहीं है, उनको अहले जन्नत का खादिम बना दिया जाए, ये बात अहादीस से मालूम है। इस पर यह कयास कर सकते हैं कि जो कुफार की नाबालिग लड़कियां मर गई हैं ان کو بھی اہل جنت کی خدمت کے لیے وہاں پہنچا دیا جائے گا, اور ممکن ہے کہ وہ حوریں ہوں, اس بات کو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید صورت حال یہ ہو, کیونکہ انسانوں میں سے ہوں اور جن کو جن اور انس نے کبھی چھوا نہ ہو اور وہ وہاں حوریں بنا دی جائیں تو وہ غالباً اسی نوعیت کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. کأنہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان, وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ جیسے ہیرے اور موتی, یعنی یہ ان کی خوبصورتی کا حال ہے. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ احسان سے مراد نیکی, یعنی اگر تم دنیا میں نیکی کرو, نیک رویہ اختیار کرو, تو تمہارا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو؟ جب تم نیک رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نیک ہی معاملہ, اچھا ہی معاملہ. احسان سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیروی کرے, اس دنیا میں یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کو وہ کرے, اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو اس سے وہ بچے. تو جو شخص اس دنیا میں یہ رویہ اختیار کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اس کی میں پیروی کروں, اس کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ اس کو بدلہ اس شکل میں دے گا کہ میرے بندے کو کیا پسند ہے وہ اس کے ساتھ رویہ. اگر کسی شخص نے دنیا میں اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے نفس کو یہ پسند ہے اس لیے میں یہ کرتا ہوں, تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی پسند کا کیوں لحاظ کرنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. ومن دونهما جنتان, اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہوں گی. اس مقام پر مفسرین کی دو رائے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ من دونہما سے مراد ہے ان سے فروتر درجے کی, ان سے کمتر درجے کی دو جنتیں, اور وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے اب تک وہ مقربین کی جنتوں کا تھا, اور یہ مقربین سے کمتر درجے کے جو نیک لوگ ہیں ان کی جنتوں کا. دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دو جنتوں کے سوا ایک دو جنتیں ان کے لیے اور ہوں, پہلے یعنی دو باغ تو وہ اور اس کے بعد دو باغ مزید, جیسے کہ ایک آدمی کی اپنی کوٹھی میں ایک باغ ہے, ایک باغ اس کا پائن باغ کی حیثیت رکھتا ہے, اور دو باغ اس کی جائیداد میں اور بھی, یہ دونوں مفہوم اس کے ہو سکتے. تو دو باغ اور ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. مدہامتان, مدہامتان کا مطلب یہ ہے کہ دور دور تک ان باغوں کو آدمی دیکھے تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے سیاہ چادر چھائی. جب سبزی بہت زیادہ گہری ہو جاتی تو وہ سیاہی مائل ہو جاتی, اور اگر دور دور تک وہ سبزی اس طرح کی سیاہی مائل ہو تو دور سے جب آدمی نگاہ ڈالتا ہے اس کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل سیاہی مائل, ایک چادر ہے. تو مدہامتان کا مطلب یہ, ایسی گھنی اور ایسی سرسبز ہوں گی وہ کہ ان کی سبزی سیاہی مائل ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. فیہما عینان نضاحتان, ان دونوں باغوں میں دو ایسے چشمے ہوں گے کہ جو فوارے کی طرح ابل رہے ہیں. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جنتیں، یہ دو نعمہ کا مطلب ان سے فروتر نہیں، اس لیے کہ دونوں جنتوں میں جن نعمتوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے ان کے اندر مراتب کا کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اس وجہ سے یہ زیادہ اقرب ہے سیاق کلام کو دیکھتے ہوئے کہ انہی جنتوں کے لیے، جن جنتیوں کے لیے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو دو جنتیں ملیں گی، انہی کے لیے دو مزید جنتیں ہیں. فیہما فاکہۃ و نخل و رمان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے اور نخلستان ہوں گے اور انار ہوں گے. چونکہ اہل عرب انہی چیزوں سے واقف تھے اس وجہ سے انہی کا ذکر کیا گیا ہے. اگر فاکہ کا لفظ عام استعمال کر لیا گیا ہے اور نخل اور رمان، انار اور نخلستان، یہ اہل عرب کے مذاق کے مطابق ان سے بیان کیا گیا. تو یہ دو چیزیں جو ہیں اہل عرب کے مذاق کے مطابق ہیں، اور فاکہ کا لفظ عام ہے جو ساری دنیا کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے. تو ان کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے اور نخلستان ہوں گے اور انار کے درخت ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا. فیہن خیرات الحسان، ان کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت اور خوبصیرت ہیں. خیرات کے معنی خوبصیرت اور حسان کے معنی خوبصورت. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی جو مقصورات فی الخیام، خیموں میں رہنے والیاں ہوں گی. یعنی مقصورات فی الخیام کا قریب قریب وہی مفہوم ہے کہ جو اردو میں ہم مستورات کے معنی میں استعمال، یعنی وہ آوارہ پھرنے والی عورتیں نہیں ہوں گی، وہ دنیا بھر میں گشت کرنے والی عورتیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اپنے آپ کو مخصوص رکھ کر وہ ایک محدود جگہ رہے، ایک محفوظ جگہ رہے. حور کا لفظ عربی زبان میں ایسی گوری عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بڑی خوبصورت آنکھیں جس کی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہ ایسی حوریں ہوں گی کہ جن کو ان جنتیوں سے پہلے کسی جن اور کسی انسان نے نہ چھوا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر، سبز مسند و عبقری حسان، اور نادر چیزیں ان کے پاس ہوں گی. عبقری، عبقر اصل میں عربی زبان میں پرستان کے دارالسلطنت کا نام تھا. عربوں کے جو میتھولوجی تھی اس کے اندر پرستان کے دارالسلطنت کا نام عبقر تھا، اور اسی سے پھر عربی زبان میں عبقری ہر اس چیز کو کہنے لگے جو نادر و نایاب. چونکہ پرستان کے متعلق انسان کا تصور یہ ہے کہ وہاں جو چیز بھی ہے وہ لاجواب ہے اور نادر و نایاب ہے، جو کہیں نہیں مل سکتی. تو اس طرح سے عربی زبان کے محاورے میں عبقر سے منسوب کر کے عبقری ہر اس چیز کو کہنے لگے کہ جو بالکل نایاب ہو، جو کہیں اور دنیا میں دستیاب نہ ہوتا. تو وہاں جو کچھ بھی ان کے لیے ہوگا وہ نایاب ہو، کبھی اس دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہاں یہ کچھ ہو. فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. یہ تبارک یہ آیت یہ سورت ختم کرنے سے پہلے اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ یہ دوزخ اور جنت کا جو نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے اس کو پڑھ کر کوئی آدمی یہ کیسے خیال کر سکتا ہے کہ یہ محض ایک خیالی نقشہ ہے یا یہ کوئی روحانی عذاب اور روحانی ثواب کا ذکر ہو رہا ہے. بالکل صاف صاف ذکر ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو وہاں پینے کو ملے گا, جہنم میں وہ رہیں گے. جنتیوں کے متعلق صاف صاف ذکر ہے کہ دو باغ ان کو ملیں گے, ان باغوں میں پھل ہوں گے, ان باغوں میں چشمے ہوں گے, ان باغوں میں ان کے لیے حوریں ہوں گی, ان باغوں کے اندر مسندیں اور تکیے لگائے وہ بیٹھے ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں صاف صاف یہ بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے ہماری یہ زندگی اس دنیا کی ہے جس میں ہم جسم کے ساتھ رہتے ہیں, کھاتے اور پیتے ہیں, جس کے اندر ہم اس دیواجی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں, جس کے اندر ہم پھل کھاتے ہیں, باغوں میں ٹہلتے ہیں, اسی طرح کی ایک زندگی وہ بھی ہوگی اور ایسی ہی جسمانی زندگی, اور اسی طرح سے اس زندگی میں بھی ہم ان لذتوں سے استفادہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ اس زندگی میں ہماری قوتوں کا پیمانہ کچھ اور ہو, اس زندگی میں موت نہیں ہوگی, انسان دائمی زندگی انسان کے لیے وہ ہوگی, اس زندگی میں بڑھاپا نہیں آئے گا, انسان دائمن جوان رہے گا, اس زندگی میں بیماری نہیں ہوگی, انسان دائمن تندرست رہے گا. اس لحاظ سے فرق ضرور ہے, لیکن قرآن مجید صاف صاف یہ بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد جب دوسری زندگی ہوگی تو جسم میں ہی جان ڈالی جائے, یہی جسم ہوگا, انہی اجزاء کے ساتھ ہوگا. قرآن مجید میں آپ دیکھیے جب یہ بات آتی ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے تو اس کا کیا مطلب, اگر یہ ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے تو دوسرے کوئی ہاتھ پاؤں ہونے کی وجہ سے گواہی کیسے ہو سکتی ہے؟ گواہی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ ہاتھ پاؤں موجود ہوں, تاکہ یہ وہاں یہ گواہی دے سکیں کہ اس شخص نے ہم سے یہ کام لیا, یہ شخص فلاں جگہ چل کے گیا تھا اور اس شخص نے اس ہاتھ سے یہ فعل کیا. وہاں فرمایا گیا کہ تمہاری زبان گواہی دے گی, ظاہر بات ہے کہ اگر یہی زبان نہ ہو تو گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ یہی زبان یہ گواہی دے سکے گی کہ مجھ سے یہ شخص یہ کچھ بولتا تھا. وہاں فرمایا گیا کہ کان گواہی دیں گے, آنکھیں گواہی دیں گی, ظاہر بات ہے کہ اگر یہی کان اور یہی آنکھیں نہ ہو تو گواہی کیسے دے سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے قرآن مجید سے یہ بات بالکل صاف معلوم ہے کہ ہمارے اسی جسم میں جو ان اجزاء سے مرکب ہے اسی جسم کو دوبارہ زندگی عطا کرنا ہے, ہماری روحیں پھر دوبارہ اسی جسم میں ڈالی ہے, قیامت میں اسی جسم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے, دوزخ میں اگر کوئی جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ جائے گا, اور جنت میں کوئی جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ جائے گا, اور وہ وہاں کی جو زندگی ہوگی وہ جسمانی زندگی ہوگی, محض کوئی روحانی عذاب اور روحانی ثواب نہیں. یہ اس بیان سے بالکل صاف صاف نقشہ سامنے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی عظمت کا مالک ہے اور بڑی کبریائی ہے. صدق
اللہ. اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی خدائی سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو اس پر شعلہ اور دھواں وغیرہ چھوڑا جائے گا, کیا اس کا مطلب حاکم بدان یہ تو نہ ہوگا کہ اللہ کی خدائی کے علاوہ ایک اور خدائی ہے, اور جب انسان خدا کی خدائی سے نکلنا چاہے گا تو اسے نکلنے نہ دیا جائے گا, اگر اللہ تعالیٰ کی خدائی کے علاوہ کوئی اور خدائی نہیں تو اسے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ ان قریب ہم تم سے بات پرس کرنے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں, اور تم ہماری خدائی سے نہیں نکل سکتے. یعنی اس بیان کا مدعا یہ ہے کہ تم بھاگنا چاہو تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تم بھاگ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر ہماری خدائی سے نکل کر کسی اور کی خدائی میں جانے لگو گے تو ہم تمہیں پکڑ کے روکیں گے. دوسری کوئی خدائی ہے ہی نہیں, اس سے نکل کے جانے اس کے اندر جانے کا کیا سوال. سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کو حوریں ملیں گی, لیکن ان نیک عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا جن کے خاوند جہنمی قرار دیے جا چکے ہوں گے؟ وہ ان لوگوں کی بیویاں بنا دی جائیں گی جن کی بیویاں جہنم میں جائیں گی. ایک سوال ہے کہ کیا حدیث کی روشنی میں یہ تشریح صحیح نہیں ہے کہ کفار کی نابالغ لڑکیاں حوروں کی بجائے نابالغ لڑکوں کی طرح اہل جنت کی خادمائیں ہوں, اور اہل ایمان کی جو نابالغ لڑکیاں یا کنواری لڑکیاں جن کو کسی نے مس نہ کیا ہو حوروں کا کردار ادا کریں؟ اس معاملے میں کوئی قطعی بات اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی ہے جب تک کہ واضح اور قطعی طور پر حدیث یا قرآن میں کوئی بات نہ کہی. میں نے جو آپ سے کہا ہے وہ ایک میرا اندازہ ہے کہ جو میں نے بعض احادیث اور آیات کے اوپر غور کر کے حاصل کیا, لیکن قطعی طور پر میں اس بات کو بھی نہیں کہتا نا, یہ کہتا ہوں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ غلط سوچتے ہیں. صاحب کا سوال ہے کہ مذکورہ جنت دوزخ کا وجود زمین پر ہے یا آسمان پر؟ اس معاملے میں بھی کوئی بات قطعی طور پر نہیں کہی جا سکتی. صحابہ کرام تک میں اس معاملے میں اختلاف تھا, بعض یہ کہتے تھے کہ وہ جنت آسمان میں ہوگی اور بعض اس بات کے قائل تھے کہ نہیں وہ جنت اسی زمین پر ہوگی, اس وجہ سے کہ قرآن حدیث میں اس معاملے میں بالکل واضح اور قطعی بات نہیں کہی گئی. صاحب نے لکھا ہے کہ مدارس میں قراء علماء قیمتاً قرآن پڑھانے میں اپنا وقت فروخت کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ ویسے تو فقہا قدیم زمانے میں یہی رائے رکھتے تھے کہ نماز پڑھانا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم دینا ہو اس کا کوئی معاوضہ لینا جائز نہیں, لیکن بعد میں فقہا نے بالعموم, بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے تمام فقہا نے اس کو جائز کیا, اس وجہ سے کہ اگر اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے تو اس صورت میں مساجد میں امامت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے خود ذرائع آمدنی ایسے رکھتے ہیں کہ اپنا وقت سارا کا سارا لوگوں کو تعلیم دین کی تعلیم دینے میں صرف کر دیں اور روٹی کہیں اور سے کھائیں. جب تک ایسی اسلامی حکومت موجود رہی کہ جس نے یہ ذمہ لیا کہ مساجد کو وہ خود آباد کرے گی اور مساجد کی آباد کاری کا خود انتظام کرے گی اور لوگوں کو دین کی تعلیم کا خود انتظام کرے گی, اس وقت تک تو اس بات کو ناجائز قرار دینا صحیح تھا کہ کوئی شخص دین کی تعلیم دینے کے لیے معاوضہ لے یا مساجد کی امامت کرنے کے لیے معاوضہ لے. لیکن جب ایسی کوئی اسلامی حکومت باقی نہیں رہی جو اس بات کی ذمہ داری لے اور لوگوں کو خود انتظام کرنا پڑا, تو اس کے لیے بہرحال ایسے آدمیوں کی ضرورت پڑی کہ جو پابندی کے ساتھ اپنا وقت امامت کے لیے دیں. جو شخص اپنی روزی کمانے والا ہوگا اور اس کے لیے کوئی ملازمت یا کوئی صنعت و حرفت یا کوئی تجارت کرنے والا ہوگا تو وہ اس بات کی پابندی نہیں کر سکتا کہ پانچوں وقت نماز کے لیے آئے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑھائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کا نظام مسجد میں قائم رہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایک امام کو آپ اس کا پورا وقت لیں اور اس سے یہ کہیں کہ وہ اس کی پابندی کرے. جب آپ پورا وقت لیتے ہیں تو لامحالہ اس کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ بھی آپ کو لینا پڑے گا. اسی طرح سے جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دی جائے تو اس کے لیے لوگوں کا وقت آپ کو لینا پڑے گا. لوگوں کا وقت جب آپ لیں گے اور کسی کے پاس خود اپنے کھانے کا سامان نہیں ہے تو اس کو آپ سے لینا پڑے گا وہ کھانے کا سامان, تو یہ ایک ضرورت ہے جس کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا. لکھا ہے کہ پچھلے اتوار کو آپ نے یوم شک کے سلسلے میں فرمایا کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے اور عید اگلے دن پڑھی جائے, یہ محل نظر ہے. حدیث شریف میں یوم الشک کا اشارہ 30 شعبان کی طرف ہے اور یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں کہ اس روز روزہ نہ رکھا جائے, اگر دن کو بعد میں شہادت مل جائے تو قضا کیا جائے. 30 رمضان کے متعلق تو صاف ہے کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو چھوڑ دو, اگر بادل ہوں تو 30 دن پورے کرو. 12-30 رمضان کی شب کو ایک طرف فیصلہ ہوگا, یا تو چاند کی گواہی مل جائے گی تو اگلے دن یکم شوال ہے, نہ ملے تو روزہ رکھنا ہوگا. ہاں صبح صحیح خبر مل جائے تو روزہ توڑ کر عید پڑی جائے گی, اور اگر بعد زوال خبر ملے تو روزہ توڑ دیا جائے گا, عید اگلے دن پڑی جائے گی. لیکن یہ صورت حوالہ و سند کی محتاج ہے کہ اسے یوم شک سمجھ کر روزہ نہ رکھا جائے نہ عید پڑھی جائے. بہرحال غلط فہمی کو رفع کرنا منظور ہے. کیا قرون اولا میں ایسی کوئی مثال ہے؟ روزہ رکھ کر توڑنا تو موجود ہے لیکن اسے یوم شک سمجھ کر روزہ بھی نہ رکھنا اور عید بھی نہ پڑھنا کہیں مطالعے میں نہیں آیا؟ شاید میں غلط سمجھا. یوم شک تو فقہ کی اصطلاح میں آخر شعبان ہی سے متعلق ہے. یعنی آخر شعبان میں اگر شک واقع ہو جائے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو وہ اس کو دوسرے دن کا جو رمضان دوسرا جو دن ہے اس کو یوم شک کہا جاتا ہے کہ آیا یہ رمضان میں ہے شامل یا رمضان میں نہیں. اسی کو فقہ کی اصطلاح میں یوم شک کہا گیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کا روزہ رکھنا ناجائز ہے. یہ جو احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ اگر آدمی رمضان کے دن کا سمجھ کر فرض سمجھ کر رکھے تو ممنوع, لیکن اگر اس روز روزہ نفلی طور پر رکھے اور رمضان کا روزہ سمجھ کر نہ رکھے تو یہ ناجائز نہیں. لیکن جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ یوم الشک آپ اس کو بھی کہہ دیں جبکہ عید کا چاند ہونے یا نہ ہونے کے متعلق شک واقع ہو جائے. اس شک کی یہ صورت نہیں ہے کہ مطلع صاف ہے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, سارا شہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے اور کہیں ریڈیو سے خبر آ جائے کہ چاند ہوا ہے تو اس کو شک نہیں قرار دے سکتا کیونکہ شک کی کوئی وجہ نہیں. شک اس صورت میں واقع ہو سکتا ہے جبکہ بادل ہیں, بہت سارے لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی بادلوں کے اندر سے کوئی ہلکی سی چمک دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ یہ چاند ہے اور کوئی اسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چاند نہیں ہے. جو چاند سمجھنے والا ہے وہ بھی قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاند ہوا ہے, اور جو کہتا ہے کہ چاند نہیں ہوا وہ بھی قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاند نہیں تھا. جہاں ایسی صورت پیش آ جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شک واقع ہے. شک کی یہ شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند نہیں ہے, مطلع صاف ہے اور کہیں سے خبر آ گئی, کسی نے یہ سنا دیا کہ صاحب چاند ہو گیا ہے اور کچھ نہیں بتاتے کہ کہاں ہوا ہے, کس نے دیکھا ہے, کیا شہادت قائم ہوئی ہے اس کے اوپر, تو اس سے کوئی شک واقع نہیں ہے.
محترم سامعین, آخر میں چند گزارشات. آیہ کریمہ فبئی آلائے ربکما تکذبان میں آنے والے لفظ آلاء کی معنوی وسعت کے سلسلے میں, جیسا کہ اس درس کے آغاز میں بھی مولانا مغفور نے تفصیل سے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ اس لفظ کے معنی نعمتوں کے ہیں, اور عام مترجمین و مفسرین نے بھی اس لفظ کے یہی معنی لیے ہیں. مولانا مغفور ہی کے بقول ان معنوں کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو فرمایا کرتے تھے, لا بشیء من نعمک ربنا نکذب, اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ جب جنہوں نے اس قرآن پاک کو سنا تو جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فبئی آلائے ربکما تکذبان سنتے تو ہر دفعہ کہتے جاتے تھے, لا بشیئ من نعمت ربنا نکذب, ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. چنانچہ مولانا مغفور نے سورہ رحمان کے موجودہ دونوں درسوں میں اس لفظ کے انہی معنوں کا التزام کیا ہے. البتہ تفہیم القرآن میں سورہ رحمان کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ وضاحت بھی فرما دی ہے کہ لفظ آلاء کے معنی نعمتوں کے علاوہ قدرت اور عجائب قدرت یا کمالات قدرت کے بھی ہیں, جن کو کرشمہ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. اور مولانا مرحوم نے مسجد مبارک کے سلسلہ درس کے پہلے دور میں سورہ رحمان کا جو درس 4 مارچ 1962 کو دیا تھا اس میں اس آیت کے ترجمے میں اس لفظ کا بھی التزام فرمایا تھا, یعنی پس ہے جن و انس, تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. لفظ آلاء کے تیسرے معنی مولانا مرحوم نے تفہیم القرآن میں خوبیاں اوصاف حمیدہ اور کمالات و فضائل کے بھی لکھے ہیں. چنانچہ آیہ کریمہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ترجمہ موقع محل کی مناسبت سے یہ بھی فرمایا ہے کہ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا انکار کرو گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب, اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.